بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، في شرح كدرس جاريه اور ابھی تک ہم باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. السلام عليكم ورحمة الله. اس باب میں ہم پہنچے تھے اور اس باب کی شرح میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، کچھ لمبا ہو گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، بلکہ بنیادی وجہ یہ ہے کچھ مزید تفصیل بیان کرنے کی، کہ سب سے بڑی وجہ شرک کے اکبر کے ارتکاب کی، غیر اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا. ہر دور میں آپ دیکھیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم سے لے کے آج کے دور تک جتنی بھی لوگ آئے ہیں جو شرک کے دلدل میں غرق ہو رہے ہیں یا غرق ہو چکے تھے، ان کے شرک کی بنیادی وجہ ان کا دل کا تعلق اس ذات کے ساتھ جس کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے. تو اس عقیدے کی وجہ سے شرک اکبر امت میں منتشر ہوا، اور ہر دور میں یہ زہر بڑھتا ہی گیا، اور ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اپنی امت تک پہنچایا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور شیخ صاحب نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنا، پکارنا شرک اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چار آیات، بلکہ پانچ آیات اور ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. ہم پچھلے دروس میں چار آیات کے متعلق بات کر چکے تھے، اور آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ مانگنا، استغاثہ کرنا، مدد مانگنا یا پکارنا شرک اکبر ہے. ارشاد باری تعالی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ہے جو بے کس لاچار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ تو بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی نصیحت پاتے ہو. یہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 ہے. اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات کو بیان کیا ہے، ایک قاعدہ ہے، عقیدہ کا قاعدہ ہے، کہ مخلوق کیونکہ محتاج ہے، پریشان ہے، مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا وہ اس مخلوق کی ان نقائص کو جانتا ہے، یہ نقص ہے کہ نہیں، انسان محتاج ہے، نقص ہے کہ نہیں، نقص، انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، یہ نقائص ہیں ساری. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ان نقائص میں پیدا کیا، پریشانیوں میں، کمزوری میں پیدا کیا، محتاج ہی پیدا کیا، انسان کی حقیقت بلکہ پوری کائنات مخلوق کی حقیقت ہی محتاجی ہے، یاد رکھیں. جب یہ صفت ہے مخلوق کی تو اللہ تعالیٰ نے اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے ایک راستہ بیان کیا ہے، ایک راستہ دیا ہے. اس نقص کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، محتاجی کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، مشکل کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسی خالق کی طرف رجوع کرو جس نے تمہارے اندر یہ نقص پیدا کیے ہیں. بات سمجھ آئے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے صرف اسی ذات کا حق ہے کہ تکلیف کے وقت صرف اسے پکارا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز استفہام انکاری سے کیا، امن، کون ہے وہ؟ استفہام انکاری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں. تو سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسے کہتے توبیخ، یعنی جو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں مشکل میں یا مصیبت میں، حقیقتاً وہ گمراہ ہیں، بے وقوف ہیں. اور اس استفہام انکاری میں دو چیزیں ہیں، نہیں بھی ہے، نفی بھی ہے. نہیں کس چیز کی ہے؟ کبھی نہ پکارنا کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ نہیں ہے. نفی کس چیز کی ہے؟ کہ کوئی بھی غیر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتا. نہیں کیا ہے؟ منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہ میرے سوا کسی ذات کو نہ پکارنا، نہیں ہے. وہ نہیں کس لیے ہوتا ہے؟ تحریم کے لیے. اور تحریم کا سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. کیونکہ زنا بھی حرام ہے کہ نہیں، سود بھی حرام ہے کہ نہیں، لیکن یہ وہ محرمات ہیں جو کم درجے کے ہیں، شرک اور کفر کے سامنے کم درجہ ہے، لیکن ہے محرمات، کبیرہ گناہ ہے. تو نہیں کا مطلب ہے کہ یہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، کرو گے تو حرام ہے. اور نفی اس چیز کی ہے اس استفہام انکاری میں کہ اگر تم ایسا کرو گے، ایک تم حرم کا ارتکاب کیا، پھر تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں. تم غیر اللہ کو پکارتے رہو گے، وہ تمہیں مصیبت سے نکال ہی نہیں سکتا. وہ جو مصیبت سے نکلتے ہیں حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مصیبت دور کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس نے وہی راستہ اختیار کیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اب جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ پکار کے غیر اللہ کو، پوری اس کی اللہ تعالیٰ کرے گا. جب ایک ہندو گائے کے سامنے جھک کر گائے سے مانگتا ہے، یا بدھ کے سامنے کھڑے ہو کر رام سے مانگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جانور اس کی پوری کرتا ہے؟ جو خود محتاج ہے چارے کا، پانی کا، گائے اس کی حاجت کو پوری کرتی ہے، یا یہ بدھ جو سامنے کھڑا ہے وہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. بچہ بیمار ہوا، گائے کے سامنے گئے، میرے بچوں کو شفا دے، بچوں کو شفا ہو گئی، کیا گائے نے شفا دی ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کاروبار میں کوئی نقصان آ گیا ہے، بدھ کے سامنے گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، رام میری مدد کر، اس کا نقصان دور ہو گیا، اس کا کاروبار ٹھیک چل پڑا، کس نے مدد کی؟ یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے مدد کرتی ہے یا یہ بت مدد کرتا ہے وہ بے وقوف ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے. یاد رکھیں ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ بت ہے کچھ کر نہیں سکتا، ہندو بھی جانتا ہے کہ گائے ہے کچھ کر نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے اس بت کو اور اس گائے کو کہ وہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے اور ہمارا وسیلہ بنے. آپ کسی ہندو سے پوچھ لیں، آپ ساتھی انڈیا میں رہتے ہیں، آپ پوچھیں پتھر کو تم پکارتے ہو یہ سنتا ہے کیا؟ اور اس میں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، اے دروب ایک عالم گزرے ہیں افریقہ کے، شیخ ابن باز کے شاگردوں میں سے ہیں، یہاں سے کتاب التوحید کے جس کا ہم درس دے رہے ہیں یہ کتاب پڑھ کے گئے ہیں اور دوسرے بھی عقیدے کا علم حاصل کر کے گئے. تو افریقہ چلا گیا، وہاں پر سارے کے سارے صوفی تھے، ایک بھی سلفی شخص نہیں تھا اس کے گاؤں میں. اس نے عقیدے کا درس شروع کر دیا. ایک مرتبہ عرس کے موقع پر جو وہاں پر بزرگ کی قبر تھی، چادر جو چڑھاتے ہیں، کسی نے مہنگی چادر چڑھا دی، بہت مہنگی، کیونکہ سامنے سے گزرتے تو دیکھ رہا تھا. رات کو گیا، اس چادر کو اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فقیروں میں بانٹ دیے، اور یہ کہا کہ زندوں کا زیادہ حق ہے، فقراء ہیں، مردے نے کیا کرے، زندوں کا زیادہ حق ہے، فقیر بیچارے کپڑے پہننے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس. صبح ہوئی تو چادر نہیں، اب پریشان سارے. ایک ہی شخص یہ کام کر سکتا ہے پورے گاؤں میں، جو صبح شام توحید کی بات کرتے پکڑ کے لے آؤ اسے. کہتے ہاں جی ہم جانتے ہیں تم نے کیا ہے. اس کہا میں نے کیا ہے. کیوں کیا؟ کہ تمہارے شیخ نے کہا ہے، تمہارے پیر نے کہا ہے کہ بھائی فلاں فلاں فقیر ہیں بیچارے، ان کو جا کے یہ کپڑا دے دو. میں نے جا کے دے دیے. کہتے تم جانتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہاں بول سکتا ہے. سبحان اللہ، جو بول نہیں سکتا کیا وہ سن سکتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا وہ سن کہاں سکتا ہے، اور جو سن نہیں سکتا وہ کہاں حاجت کو پورا کر سکتا ہے. کھڑے ہو گئے ڈیف اینڈ ڈم، خاموشی میں، کچھ نہ کر سکے. بہرحال اس کے بعد کو لمبا کر دیا، پھر گورنمنٹ میں شکایت دے دی جا کے. اس نے یہی بات کی، کورٹ میں بھی یہی بات کی، اس نے میں کیا کرتا، مجھے آپ کے پیر نے کہا ہے. اگر پیر کہہ نہیں سکتا تو وہ سن بھی نہیں سکتا. تنگ آ کے چھوڑ دیا اسے. سبحان اللہ. تو استعفا میں انکاری کی بات میں کر رہا تھا. نہیں ہے اور نفی دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیں. نہیں کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، مر جاؤ مٹ جاؤ کچھ بھی ہو جائے پکارنا نہیں. موت تو ویسے آنے والی ہے کہ نہیں؟ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ جب پیدا ہوئے تو مریں گے بھی ضرور. اس زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے جو ایک بدھ کے سامنے گئے قسم یہ غیر اللہ کو پکار کے تمہاری زندگی میں کچھ اضافہ ہو جائے. اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہاں پہ، اس سے لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے، رزق جو آپ کا لکھا ہے اگر ابھی ایک نوالا کم ہے آپ مر نہیں سکتے. جب تک کہ آپ کا رزق پورا نہیں ہوتا آپ کو موت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ یہ فکر نہ کریں کہ مال دولت کیا ہوگا نہیں ہوگا، آپ کا جو آپ کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. آپ نے اس کے لیے شرعی اسباب پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں توکل کرنا ہے. بس یہ ہمارے ذمہ میں کام ہے. اور نفی کس چیز کی ہے؟ کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اور اگر پکارے گو اگر پکارو گے تو کوئی نفع نہیں ہونے والا، بلکہ نقصان کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، پوری اللہ تعالیٰ ہی کرے گا اور تمہاری موت ہی نعوذ باللہ شرک اکبر پہ ہوگی. اس کی کوئی شخص دلیل جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص برے راستے پر چلتا رہے، اس کو اختیار کرے جان بوجھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. ایک تو یہ دلیل ہے، سورۃ النساء 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دی گئی, پتہ چل گیا حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس کے باوجود بھی اسی راستے کو اپنائے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے, کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ نولی ماتا والے, جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے, اس کو اسی کے حوالے, اسی راستے کے حوالے کر دیں گے, لیکن وہ نسل ہی جہنم سات مصیرہ, کہاں جائے گا؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, واپسی ہماری طرف ہے, حساب بھی ہم نے لینا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور قیامت کے دن ایسے شخص کی جزا کیا ہوگی؟ نسل ہی جہنم, جہنم کا مزہ چکھائیں گے اسے, وہ سات مصیرہ بدترین ٹھکانا ہے. دوسری کوئی دلیل؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے, مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اب شرک مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے, فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, یسرا آسانی کی طرح ہم آسان اس کے لیے آسان کر دیں گے. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى, عسرى کیا ہے؟ مشکل. تو جو مشکل راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مشکل راستے آسان کر دیتا ہوں. تم چاہتے کیا ہو؟ جو راستہ چاہتے ہو, جو تم نے اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرو, توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, یاد رکھیں, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جو لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, آخر کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنی دلائل ہم بیان کرتے ہیں, قرآن مجید کی آیت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, احادیث صحیحہ واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں, پھر بھی سمجھ نہیں آتی. بھی سمجھیں گے تب جب وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, جب وہ سمجھیں کہ ہم باطل پہ ہیں اور توبہ کریں گے پھر سمجھیں گے. ورنہ یہ گلاس ہے, اگر اس کو پانی سے بھر دیں آپ اور پھر مزید پانی ڈالنا چاہیں, پانی جائے گا اس کے اندر؟ فرق ہے, پانی تو آپ کو گلاس خالی کرنا پڑے گا, پھر پانی جائے گا اس کے اندر. بھرے ہوئے گلاس کے اندر کیا بھرنا چاہتے ہو؟ وہ اپنے عقیدے سے بھر چکے ہیں, جو باطل عقائدوں کے اندر ہیں اسے بھرے ہوئے ہیں, ان کا دل و دماغ بھر چکا ہے. اب آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے, حق عقیدہ جو ہے قرآن سنت کی دلیل بیان کرتے ہوئے سلف صالحین کی سمجھ سے آپ بیان کریں گے, وہ کہاں سمجھیں گے وہ؟ تو جب تک یاد رکھے توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے گا. اور کوئی واقعی مثال کسی کو آتی ہے؟ بنی اسرائیل, میں بار بار بیان کرتا ہوں, بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی. وہ بچڑا کہاں سے آیا؟ جانور کی شکل بنائی, گائے کے بچڑے کو بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, سونے سے بنایا, اس کی عبادت کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا, جب ہارون علیہ السلام نے منع فرمایا, ان کو نہیں مانا, سوائے 70 لوگوں کے, 6 لاکھ بندے تھے, سب نے عبادت کی, صرف 70 نے عبادت نہیں کی, الگ ہو گئے. اب 70 کہاں, 6 لاکھ کہاں, باقی سارے کے سارے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی, جھگڑا ہو گیا, ہارون علیہ السلام خاموشی اختیار کر لی تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو اور تفرقہ پیدا نہ ہو, خاموشی اختیار کی. موسیٰ علیہ السلام آئے شدید غصے میں, اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تھی کہ موسیٰ تو نے جلدی کی آنے میں پیچھے تیری قوم میں فتنہ شروع ہو گیا, تیرے قوم نے بچڑے کی عبادت کی ہے, شرک کیا ہے. واپس جاتے ہیں شدید غصے میں, اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے, کہ ہارون تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ارے شرک ہو, دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ داڑھی کو پکڑ کے بات کریں, سر سے پکڑ کے بات کریں, کیونکہ شرک جیسا, صرف جیسی بدعملی ہو, شرک جیسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا امت میں واقع ہوا, تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا بڑا بھائی ہے, کون کھڑا ہے؟ یہ دینی غیرت ہوتی ہے. داڑھی سے پکڑ کے کہا, یہ ہارون میں تمہیں پیچھے خلیفہ بنا کے گیا تھا, اپنی جگہ منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے منع کیا تھا, مجھے یہ ڈر تھا کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے گا, پھر آپ آ کے کہیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو میں نے خاموشی اختیار کی, نصیحت کی انہوں نے مانا نہیں, ہم الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہارون علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کی بات کیوں نہیں مانی انہوں نے, دلیل کے باوجود, وضاحت کے باوجود بھی ان کا دل بچڑے کی محبت سے بھر چکا تھا. کس نے بھرا تھا؟ وہ اشریبو فی قلوبہم العجل بکفرہم, سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دل کو بھر دیا بچڑے کی محبت سے. نعوذ باللہ من الخذلان. آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ دل بھی انسان کے بس میں ہوتا ہے؟ مشکل ہے دل کے معاملے جو ہیں مشکل ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا کہ انصاف کرو اپنی بیویوں میں, اور یہ سب کے لیے حکم, پوری امت کے لیے حکم ہے, لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہے, محبت کا مواخذہ نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ عدل انصاف کرو, جو دل کا معاملہ ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. کوئی بیوی زیادہ پیاری لگتی ہے, کوئی کم پیاری لگتی ہے انسان کو, اس کی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وہ اشربو فی قلوبہم العجل, ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت سے بھر دیا گیا. بھر دیا گیا اشربو, جیسے کوئی چیز پلا دی جاتی ہے نا, بھر جاتی ہے. کیوں, وجہ کیا تھی؟ بکفرہم, جو کفر انہوں نے کیا. تو مشکل راستہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے جو مشکل راستے کو اپناتے ہیں جان بوجھ کے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعاہ, جب اسے پکارے. ویکشف السوء, اور مصیبت کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تحقیق کر رہے ہیں کہ مصیبت بھی دور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, بے کس کی فریاد بھی صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے. صرف اتنی نہیں, ویجعلکم خلفاء الارض, اگر تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مشکل کشائی حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو یہ تو بتاؤ تمہیں خلیفہ کس نے بنایا, زمین کا خلیفہ کس نے بنایا؟ کہ تم خود بنے, تمہارے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ آج دیکھیں آپ زمین کے اوپر حکومت کس کی ہے, وہ کون سی مخلوق ہے جو زمین پہ حکومت کرتا ہے, اپنی مرضی کرتا ہے؟ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, انسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, خلیفہ بنا دیا اور مسخر کر دیا سب کچھ اس بندے کے لیے, انسان کے لیے. جس نے تمہیں یہ توفیق دی, یہ صلاحیت دی ہے, اسی ذات کا حق ہے کہ صرف اسے پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز تحقیق کرتے ہیں, الہ مع اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ استفہام جو ہے, اس کے استفہام تقریع و توبیخ, یعنی کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود, بات توحید ربوبیت سے شروع کی ہے. مشکل کشائی حاجت روائی, یہ ساری کیا, کون سے صفات ہیں؟ ربوبیت کے صفات ہیں. الہ مع اللہ, الہ کا مطلب ہم نے بیان کیا تھا کیا ہے, معبود بحق, معبود, کہ کوئی دوسرا معبود ہے اللہ تعالی کے ساتھ. جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مشکل کشائی حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو پھر اب لازم ہے اس مسلمان پر یا اس انسان پر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں, تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے. دعا اور پکار عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکار اور دعا کرنا یہ توحید عبادت ہے. جب مشکل کچھ حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ, تو پکارنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو چاہے, کسی اور دوسری ذات کو آپ نہیں پکار سکتے. قلیلا ما تذکرون, بہت کم نصیحت یہ انسان لیتا ہے. کیوں؟ تذکرون, کیونکہ آج کے دور میں بھی ہر دور میں یہ لوگ ایسے لوگ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، لیکن یہ نہیں جان سکے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. معبود جانتا تھا، معبود اور واحد معبود میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی جاتی ہے بھی، اور دوسروں کی بھی آپ کر سکتے ہیں. واحد معبود کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ توحید العبادت ہے. ابو جہل یہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ کی نہیں. جب صرف اللہ کی بات آئی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا شرک عجب، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ان سب کو چھوڑ دیں، سر معبودات کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا کا دین تھا سلامۃ اللہ، سب کو چھوڑ دیں ہم. یہ بڑی عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. بات کریں سمجھانے والی، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، قلیل ما تذکرون، تم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے، اتنی کھول کھول کے ایک بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی وہ نہیں سمجھ سکتے. تو حقیقت کیا ہے کہ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی فرمایا لا تذکرون، یا لا تذکرون، یا ما تذکرون، قلیلا بہت کم. جس اللہ تعالیٰ فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، دوسری آیت میں شکر کرنے والے کم ہیں کیا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے، کم ہے؟ کتنی لوگ ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے زبان سے شکر کرنا، ہرگز نہیں. پچھلے درس میں بیان کیا تھا شکر کے تین چیزوں پر مشتمل ہے شکر، کون سی ہے؟ زبان سے اقرار کرنا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ الشکر للہ. نمبر دو، بارک اللہ، دل سے یقین کرنا کہ اس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ صرف ایک ہی ذات سے آئی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ دل کا شکر ہے، الاعتراف بالنعمۃ بالقلب، یقین کے ساتھ. اور تیسرا، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اس کی دلیل عطا فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کے متعلق، کیا فرماتے ہیں؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل، عمل کرتے ہوئے میرا شکر ادا کرو. عملی شکر کیا ہے؟ کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ان نعمتوں کو صرف کرو. آنکھ کے نور کی نعمت ہے، نعمت ہے کہ نہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی آنکھیں حرام کی طرف نہ جائیں، یہ آنکھ کی نعمت کا شکر جسم سے آپ آنکھ سے ادا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آنکھ بھی نعمت اللہ کا شکر کرتی ہے کہ نہیں؟ آنکھ بھی کرتی ہے، یہ زبان بھی کرتی ہے، یہ کان بھی کرتا ہے، یہ ہاتھ بھی کرتا ہے، یہ پاؤں بھی کرتا ہے. آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رکھیں. یہ جسم کا شکر ہے. اور جو شرک کرتا ہے، اس نے کوئی شکر ادا کیا؟ اس نے اگرچہ زبان سے وہ کہتے الحمد و شکر للہ، لیکن حقیقتاً وہ دل سے بھی اس نے شکر نہیں کیا، اور بدن سے بھی اس نے شکر نہیں کیا، تو زبان کے شکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، یعنی ان تین چیزوں سے، زبان سے، دل سے اور جسم سے. اگر زبان سے ہوتا تو کتنی ہو، پھر قلیل ہوتے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں. آج امت میں دیکھ لیں آپ، کتنی ہیں جو شکر کرتے ہیں. آپ باقی سارے مذاہب چھوڑ دیں، آپ کلم پڑھنے والے مسلمان کی بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے کتنی ہیں جو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں؟ پوری امت کرتی ہے کہ نہیں کرتی زبان سے؟ کوئی ایسا مسلمان کبھی دیکھا ہے آپ نے جو اللہ کا شکر ادا نہ کرتا ہو؟ نہیں. یاد رکھے بدکار بھی، زانی بھی، سود خور بھی جب پروفٹ ہوتا ہے شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا؟ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن قلیل کیوں ہیں؟ شکر کے حق، شکر کی حقیقت کو سمجھ کر شکر کا حق نہیں ادا کیا. اور اسی آیت میں قلیل ما تذکرون، نصیحت بہت کم لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ لوگ بھی کم ہیں حاصل کرنے والے، اور جو حاصل کرتے وہ بھی کم نصیحت حاصل کرتے، مکمل طور پہ نصیحت کو لیتے نہیں ہیں. یہاں پر کیوں قلیل ہے؟ توحید ربوبیت پر ایمان ہے، دیکھیں سمجھے ذرا، اس کی نصیحت کو قبول کر لیا، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ بھی قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ رب ہے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن یہ قبول نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. تو قلیلا قلیل ما تذکر، بہت کم نصیحت پاتے ہو. اس آیت کریمہ میں پانچ چیزیں ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، پانچ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے توحید عبادت کا اقرار کیا ہے اور تأکید کی ہے. نمبر ایک، استفہام انکاری، یعنی کوئی بھی بے کس کی پکار کو نہیں سنتا، اور یہ مشرکین ابو جہل بھی جان چکا تھا کہ مصیبت میں صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کام آ سکتی ہے، اسے جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے اچھے حالات میں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور معبودوں کو، بتوں کو بھی پکارتے ہیں. تموفر مصیبت زدہ بے کس انسان، لاچار انسان، مشرکین عرب بھی جانتے تھے کہ اس نے پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو. اچھا، دوسرے نمبر پہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، ایک پکار کی بات ہے، دوسری بات ہے کشف السوء، مصیبت کو ٹالنا. نمبر تین، تمہیں جس نے زمین پر خلافت دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت اور منت ہے تمہارے اوپر، بس تم اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ نعمت اور منت ہے تو پھر واجب ہے تمہارے اوپر کہ تمہارا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور ذات کی طرف نہیں. نمبر چار، بلکہ یہ بھی واجب ہے جب تمہیں خلیفہ بنایا کہ تم شرک نہ کرو، کیونکہ سب سے عظیم گناہ، سب سے عظیم حرام جو ہے وہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. کیونکہ جب کوئی انسان آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے تو پھر اس محسن کی آپ بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کیا خیال ہے، ماننی چاہیے کہ نہیں، انصاف ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا محسن پورے کائنات کا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان پوری کائنات میں ہے. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اسی ذات نے انسان کو تمکین دی اور خلافت دی ہے زمین کے اوپر، بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اب اس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس پر زندگی گزارے، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہ عمل کر کے پھر زندگی گزارے. نمبر چار، استفہام میں تقریع و توبیخ میں، الہ مع اللہ، اس میں بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں. پانچویں نمبر پر، بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ نصیحت کیسے کم حاصل کرتے ہیں، میں نے بیان کیا ہے، توحید ربوبیت کا اقرار ہے لیکن توحید الوہیت کا انکار ہے. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، استفہام انکاری کی حقیقت، نمبر دو، انسان محتاج اور کمزور پیدا ہوا ہے اور یہ انسان کی حقیقت ہے، نمبر تین اخلاص کی حقیقت کو سمجھنا، نمبر چار دعا میں اخلاص کرنے سے دعا کی استجابت ہوتی ہے، نمبر پانچ اس بات کا ثبوت کہ دعا عبادت ہے اور دعا میں برکت ہے اور خیر کا باعث ہے، نمبر پانچ، نمبر چھ خیر اور شر اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں تقدیر میں انسان کے، نمبر سات توحید الالوہیت توحید ربوبیت کے لیے لازمی ہے، نمبر آٹھ اللہ تعالی ہی بے کس اور مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، وہ صرف وہی ایک ذات ہے جو مشکل کشا و حاجت روا ہے، نمبر نو اللہ تعالی کو فطرت سے جاننا، ہر انسان بلکہ پوری کائنات اپنی فطرت سے جس پر اللہ تعالی نے اس مخلوق کو پیدا کیا وہ یہ جانتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالی، نمبر دس نصیحت پانا مومنوں کی ایمان کی نشانی ہے، اس صحت کریمک مناسبت کیا ہے، کتاب التوحید میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا، یہ اس باب میں خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا، کیا یہ آیت دلیل بن سکتی ہے، کتاب التوحید میں اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے کہتے ہیں مناسبت، کیا یہ آیت صریح دلیل ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا شرک ہے یا نہیں، کیا خیال ہے، دلیل ہے کہ نہیں، کیسے دلیل ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، اس آیت کریم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ بے کس کی پکار کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، کوئی اور ذات نہیں سن سکتی، اور بے کس کی پکار ہوتی ہے استغاثہ، استغاثہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ شخص کی پکار، اسے استغاثہ کہتے ہیں، اور غوث کون ہے، جو مصیبت زدہ کی مدد کرے وہ غوث ہوتا ہے، تو جب استغاثہ عبادت ہے، اذ تستغیثون بربکم فاستجابکم، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ انفال میں جب تم اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرتے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں مدد دی ہے، تمہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا شرک ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا ہی توحید ہے، سب بیان کرتے ہیں، وروا الطبرانی باسناده، طبرانی نے اپنی سند سے یہ روایت بیان کی ہے، انه كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، منافق يؤذي المؤمنين، ایک منافق تھا جو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور مومن کون تھے اس زمانے میں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فقال بعضهم تم میں سے بعض نے یہ کہا, صحابہ آپس میں مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے یوں کہا قوم بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چلو چلتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں. من هذا المنافق, تاکہ اس منافق کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی, یہ اچھی طرح سمجھ لو مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی. وانما یستغاث باللہ, بلکہ فریاد صرف اور صرف اللہ تعالی ہی سے کی جاتی ہے. اس روایت کو طبرانی نے, اور جب طبرانی کہا جائے تو یہ جان کبیر میں ہے, اس کو روایت کیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, پہلی بات یہ ہے حدیث ضعیف ہے یہ, اور اس کے ضعف کی وجہ ایک راوی ہے ابن لہیعہ, اور ابن لہیعہ جو ہے خود ثقہ تھا لیکن آخری عمر میں مختلط ہو گیا, روایات مکس ہو گئی, اختلاط کہتے ہیں مکس ہونے کو, اور اس کی کتابیں بھی جل گئیں. تو یہ دیکھا گیا جب اختلاط ہو گیا, آپس میں روایت مکس ہو گئی, کتابیں جلنے کے بعد جو بھی روایت بیان کرتا اکثر اس میں غلطی ہوتی, اور جو روایت کتابیں جلنے سے پہلے تھی وہ صحیح ہے. تو علماء نے یہ دیکھا جو بھی روایت کتابیں جلنے کے بعد ہے وہ ضعیف ہے ساری, اور جو روایت کتابیں جلنے سے پہلے ہیں کیونکہ ثقہ ہیں, اگر باقی کوئی بھی حدیث میں کوئی نکارت نہیں ہے یا کوئی اور ضعف کی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ ثقہ ہیں تو ان کی حدیث کو مانا جاتا ہے. اور یہ روایت علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کتابیں جلنے کے بعد کی روایت ہے. شیخ حسن بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد ہیں فی الکتاب والسنہ, قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں. ولہ اصل ثابت, اور ایک ثابت مقرر اصل ہے شریعت میں کہ یہ بات درست ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب نے اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ پہلی بات ہے, ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے, شیخ صاحب معصوم نہیں ہے, عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کی ہے. شیخ صاحب نے بعض اوقات ضعیف روایت کو بیان ضرور کیا ہے, اس کی وجہ شیخ صاحب کو ہو سکتا ہے کہ علم نہ تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے, یا دوسری وجہ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ شیخ صاحب نے جتنی بھی ضعیف روایت جو بہت کم ہے اس کتاب میں, بہت کم ہے, جہاں پر ہوں گے ہم نشاندہی کریں گے, جہاں پر ضعیف روایت ہے تو بنیادی طور پر وہ دلیل نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ سپورٹ کے لیے دلیل ضرور ہے, تقویت کے لیے دلیل ضرور ہے, لیکن بنیادی دلیل نہیں ہے. اس کی مثال اسی باب میں دیکھ لیں آپ, پانچ آیتیں اور ایک حدیث ہے. اگر یہ پانچ آیتیں نہ ہوتیں, صرف یہ دلیل یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا, استغاثہ کرنا شرک ہے, اور یہی ہم حدیث بیان کرتے تب تو ناانصافی تھی, تب تو بات بے بنیاد تھی. جب ضعیف حدیث کو ہم شرک کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں تب تو یہ بات بالکل بے بنیاد تھی اور ناانصافی تھی. لیکن جب پانچ آیتیں بیان کر چکے ہیں اور واضح دلائل بیان کر چکے ہیں, اس کے بعد شیخ صاحب نے اس روایت کو تقویت کے لیے بیان کیا اور ایک اور ادب بیان کرنے کے لیے بیان کیا. اس میں ایک فائدہ ہے جیسے ہم فائدہ بیان کروں گا میں. آیات کریمہ اپنی جگہ پر ہے, آیات کریمہ ہی کافی ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے, آیتیں کافی ہیں. تو اس حدیث کو تقویت کے لیے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, ایک ادب سکھانے کے لیے صحابہ کرام کو, اپنی امت کو. اور اللہ تعالی کیا ذات ہے, وہ کون سی ذات ہے, کیا قدر کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالی کی, کیسے قدر کرنی چاہیے, یہ سبق دینا تھا اپنی امت کو. تو اس روایت میں ایک قصہ ہے کہ ایک منافق تھا, اور یہ منافق بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، یہ منافق تھا. وہ نفاق جانے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاق اکبر اعتقادی نفاق، دوسرا ہوتا ہے نفاق اصغر جسے کہتے ہیں عملی نفاق. نفاق اکبر کون سا ہے؟ اعتقادی جو عقیدے جو بنیادی طور پر نفاق ہو. نفاق اصل میں ہوتا کیا جان رہا؟ نفاق لفظ کہاں سے آیا؟ نفق، ایک چوہا ہوتا ہے اسے یربوع کہتے ہیں، وہ زمین کے نیچے رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی گھور بناتے رہے زمین کے نیچے، اور زمین کی سطح سے پہلے اسے پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے دی اس جانور، چھوٹا سا جانور ہے، چوہے کی شکل کا ہے، کھودتا جاتا ہے پھر اسے نیچے جاتا ہے پھر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی زمین رہتی ہے رک جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ دو راستے ہیں، راستہ صرف ایک ہی ہے. اوپر سے دوسرا ہوتا تو اوپر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے نا. تو دکھانے کا ایک دروازہ ہے، حقیقتاً کتنی ہے؟ دو. کیسے؟ جب بھی کوئی جانور اس پہ حملہ کرتا ہے، سانپ وغیرہ کچھ بھی، اب سانپ نے حملہ کرنا ہے تو آگے راستہ بند ہے، کھا جائے گا کہ نہیں، مر جائے گا کہ نہیں. تو اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں اپنی جان کیسے بچانی ہے، ایسے بچانی ہے کہ تم کھودتے جاؤ زمین کو، جب زمین کے بیچ میں اور تمہاری اس گھور کے بیچ میں ایک چھوٹی سی تہ بچ جائے جہاں پہ آپ کا سر لگے اور تم نکل جاؤ جلدی میں، اتنی بچ جائے تو رک جاؤ. ویسے کرتے جانور، آتا ہے وہاں تک. تو جب بھی کوئی جانور حملہ کرتا ہے سانپ وغیرہ یا کچھ مارنے کے لیے، تو باہر نہیں گھستا، باہر نہیں بھاگتا، اندر گھستا ہے. اب سانپ خوش ہو جاتا ہے، اب تو پھنس گیا، کہاں جائے گا. جو ہی سانپ اندر جاتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو نفاق لفظ یہاں سے لیا گیا. منافق کیا کرتا ہے؟ حقیقت میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے. یہاں چوہے نے کیا کیا؟ حقیقت میں کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور کیا ہے اس نے، اور حقیقت کچھ اور تھی. تو نفاق کا لفظ یہاں سے لے گیا. اور نفاق یاد رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ دونوں قسم کے نفاق تھے. نفاق اکبر عروج پہ تھا، نفاق اصغر بھی مجھے بہت کم تھا اس زمانے میں. نفاق اصغر بہت کم تھا، اکبر بہت زیادہ تھا. جیسے زمانہ پھر ان بہترین دنوں سے دور ہوتا گیا اور کلمہ توحید کا جھنڈا مشرق سے مغرب تک لہراتا گیا، تو یہ دونوں گروہ بڑھتے گئے، نفاق اکبر والے اور اصغر دونوں بڑھتے گئے. اور آج امت میں دونوں موجود ہیں لیکن نفاق اصغر والے بہت زیادہ ہیں، اگرچہ اکبر والے بھی موجود ہیں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول اصل میں ایک ایسا شخص تھا جو مدینہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا، اور اس کی ایک تمنا تھی کہ مجھے مدینہ کا سردار بنا دے پورے مدینہ کا. جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا گیا. سب خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے. دو گروہ ایسے تھے جو ناراض تھے، ایک یہودی اور ایک یہ منافقین. عبداللہ بن ابی بن سلول ان کے جو ساتھ والے تھے، اب اس کا اپنا گروہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سردار بنے، ہم نوالا اور ہم پیالا. یہودی کیوں ناراض تھے؟ یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے گا. جب انہیں پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہٹ درمی پہ آ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. اگرچہ معاہدہ بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاہدے کے سامنے سر بھی جھکا دیا. تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، جنگ بدر بھی جیت گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی طاقت ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو یہودیوں کے ہمیشہ سے عمل رہا ہے، وہ موقع کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یاد رکھیں، ارگرد حالات کو دیکھتے ہیں، حالات ان کے ساتھ ہیں تو شیر بن جاتے ہیں، حالات ان کے مخالف ہیں چوہے بن جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے، اور یہ ذلت اور مسکنہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لگا دی گئی ہے. وہ ربت علیہ، جو ضرب لگاتے ہیں نا تو اس کا نشان رہتا ہے لمبے عرصے تک، ان کے اوپر لکھ دیا گئی ذلت، لکھ دی گئی. تو یہودی ہمیشہ ذلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لكن الله تعالى يبي فرما إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صرف الدواء ستر يكهن جنسي يهودي زلة سيوتكر كتش إزت باس سكته هن كتش حقيقة نهي كتش حبل من الله. الله تعالى انكو دهيل دي خد امتحان ان کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی. او بحبل من الناس یا لوگ خود ڈھیل دے دیں ان یہودیوں کو اور اپنے سر پہ بٹھا دیں. یہ آج کر حال آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پوری امت پہ. تو یہودی نے دیکھا کہ طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, سر جھکایا اور معاہدہ کر لیا. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. اور یاد رکھیں آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ پوری دنیا سے دشمنی موڑ لو, یہ کوئی حکمت نہیں ہے. آپ کہ اگر 10 دشمن ہیں 9 سے معاہدہ کرو صلح کا, 1 کے ساتھ جنگ کرو, یا 8 سے کرو 2 سے جنگ کرو, آپ بیک وقت 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو کرنا چاہتے وہ بے وقوف ہے. ہمارے اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہودی دشمن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کبھی راضی نہیں ہوں گے. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ یہود نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو نہ اپنا لو گے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سے وہ یہ تمنا کرتے ہیں جو ناممکن ہے اور کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کے دین کو نہ اپنا لیں گے, تو وہ ہم پہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو راضی ہو سکتے. مشرکین عرب ارد گرد تھے, پھر شام قریب ہے, کرسچن ہے وہاں پہ, بلاد فارس آگ کے پجارے قریب ہے, وہ بھی دشمن ہے کہ نہیں؟ دشمن ہے. تو دشمن ہر طرف سے مدینہ کو گھیرا ہوا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آتے ہی جنگ بدر میں فتح ملتے ہی فرشتے آئے آسمان سے, صحابہ کرام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بعض صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے بھاگا مارنے کے لیے, میں نے دیکھا کہ اسے پہلے سے نیزہ لگ گیا, مڑ کے دیکھا تو آسمان سے گھوڑے پہ کوئی چیز سوار تھی, اسے نیزہ مارا ہے. آنکھوں سے دیکھا بعض صحابہ نے فرشتوں کو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سب کے خلاف ایک وقت میں جنگ کر دیتے, معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہودی سے کیا معاہدہ کر رہے ہیں جو ہیں ہمیشہ غداری کرنے والے؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے, اور یہ امت کے لیے درس ہے, سبق امت کے لیے, کہ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں سب سے ٹکر لگانا بے وقوفی ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ایک دشمن کو سامنے رکھیں جو سب سے بڑا ہے, اور باقیوں کے ساتھ اپنے حالات درست رکھیں. معاہدہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے, اگرچہ معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ, کیا معاہدہ تھا جانتے ہیں؟ انصار کے ساتھ بیعت کی چیز پہ لی. انصار نے صحابہ نے کیا بیعت کی؟ کہ اگر مدینہ سے باہر کوئی مسئلہ ہے تو ہم نہیں آئیں گے, مدینہ کے اندر تو ہم ساتھ ہیں. اسی جنگ بدر میں بعض صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ شریک نہ ہو, انصار جو ہیں اکیلے مہاجرین جنگ لڑیں گے تو کتنی تعداد بچ جائے گی, کیونکہ تقریباً 2/3 کے قریب تو انصار تھے, مہاجرین بہت کم تھے. سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی وہاں پہ, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ویسا کریں گے جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جائے لڑے اور ہم یہاں پہ بیٹھے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمندر میں ڈوب کر مر جائے, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم تو دیں. یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدہ تھا؟ کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ساتھ دینا ہے, اور ساتھ دینے کے دو قسمیں ہیں, جنگ میں شریک ہونا یا خاموشی اختیار کرنا, ان کا ساتھ نہ دینا. اسی بنی قریظہ کی جنگ میں کیا ہوا, بنی قریظہ کی جنگ جب 4 ہجری میں ہوئی, انہوں نے چکنی کی ہے یہودیوں نے, اور مشرکوں کے ساتھ جا کے جنگ احزاب میں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو قتل کر دیا جو ان کے جوان تھے. بہرحال تو یہودیوں سے معاہدہ کیا, اور ایک جو بڑا دشمن تھا کون تھا؟ مشرکین مکہ, مشرکین عرب جو قریش تھے وہ سب سے بڑے دشمن تھے. تو ان کے خلاف جنگیں کی اور یہاں پہ معاہدہ ہوا. آہستہ آہستہ جیسے طاقت بڑھتی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ طاقت بھی موجود تھی, یاد رکھیں کبھی اہل شکمی نہیں کی, یاد رکھیں, یہ سبق ہے یاد رکھیں. آج جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں بعض لوگ اٹھ کے توڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہے کافروں سے کوئی معاہدہ نہیں ہمارا, معاہدے عہد کو پورا کرنا وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے اور توڑنا منافق کی نشانی ہے جیسا میں ابھی بیان کروں گا. بہرحال تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقت مل رہی ہے, یہودیوں سے بھی عہد ہو گیا معاہدہ کر لیا, اور اوس اور خزرج جو اتنی بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے ان کی بھی صلح کرا دی, پھر مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, اب ہمارے کو جگہ بچی, اب کیا راستہ تھا, یا تلوار یا نفاق, یعنی یا جنگ کرتے اور جنگ ظاہر جب 1000 کی تعداد 300 کو کچھ نہ کر سکی جنگ بدر میں تو یہ بیچارہ کیا کرتا, اس کی قوم کتنا ہوگی. اور پھر یاد رکھیں مشرکین مکہ قریش جو تھے وہ جنگ میں مشہور تھے, بڑے بہادر تھے, پورے عرب میں معروف تھے, یاد رکھیں ان جیسا کوئی بھی جنگجو نہیں تھا, کوئی بھی سپہ سالار نہیں تھا. تلوار جب کسی قریشی کے ہاتھ میں دیکھتے تو باقی عرب راستہ چھوڑ دیتے. انہوں نے دیکھا جب ہمارے سردار جنگ کے سردار کا یہ حشر ہوا ہے تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے, جا کے دوسرا راستہ نہ ملا, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد رسول, کلمہ پڑھ لیا. حقیقت کیا تھی, حقیقت تو کفر ہے, تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا. اللہ تعالیٰ دل کی حال جانتا ہے کہ نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ تو ہم نہیں جانتے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں, جب منہ سے کہہ دیا تو ختم, مسلمان بھائی ہمارا, باپ منافقوں کا سردار, اس باپ کا بیٹا مومن پکا, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں مومن کا دل یا اس انسان کا دل اللہ کی دو انگل کے بیچ میں, جب چاہے پھیر دے. باپ کا دل نے نفاق چاہا پھیر دیا نفاق کی طرف, بیٹے کے دل نے ایمان چاہا اللہ تعالی ایمان کی طرف پھیر دیا, سبحان اللہ. عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ جو منافقین تھے, یہ نفاق اکبر ہے کہ حقیقتاً کفر ہے, زبان پر مسلمان ہے, نماز بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن جب نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ فجر کی نماز بھاری ہوتی, کون گرم بستر چھوڑے سردی میں, کون ٹھنڈا بستر چھوڑے گرمی میں, مشکل ہے کہ نہیں, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے, پھر مسجد نبوی تک بھی جانا ہے, وہ ادھر دور لگتی تھی. یاد رکھیں میرے بھائیو, جو آپ کو فجر کے وقت مسجد میں لے کے جاتے ہو آپ کا ایمان ہے, وہ آپ نہیں ہے, وہ آپ کا ایمان ہے. کوئی اپنے ایمان کو تولنا چاہتا ہے نا, وہ دیکھ لے کہ فجر کی نماز کے لیے وہ کیسے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نمازیں مومنوں پر بھاری ہیں, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. نعوذ باللہ, منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں, فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اب دیکھیں مومنوں کو دیکھیں آپ, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. اب مومنوں کا حال دیکھیں, عبداللہ مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کو لایا جاتا مسجد میں نماز پڑھتے پڑھنے کے لیے کہ دو لوگ اسے سہارا دیتے اور پکڑ کے آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, یہ مومن ہیں. اور ان کا حال دیکھیں کہ ان پر نمازیں بھاری ہیں, یہ نفاق ہے, کیونکہ جب دل میں ایمان نہیں تو کیسے جائیں گے وہ. باقی نمازیں تو آسان ہیں, بازار میں آپ بیٹھے ہیں, اذان ہوئے مارکیٹ بند, آپ نے بھی دکان بند کر دی, انہوں نے بھی نماز پڑھی آپ کے پاس, اور کیا ہے بیٹھو, کیا کریں گے آپ, باہر بیٹھ نہیں سکتے, لوگ کہیں گے دیکھے شرم نہیں آتی اسے نماز نہیں پڑھتا, تو مسجد میں آپ ہی چلے گئے نماز پڑھ لی, تو یہ کون سا تیر مارا آپ نے, لوگوں نے پڑھی آپ نے بھی پڑھ لی, پتہ تب چلتا ہے جب مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت والے نمازیں بھاری پڑ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ منافقوں پر ہی یہی نماز جو ہے فجر اور عشاء کی بہت بھاری ہے. تھوڑے سے آگاہ ہوئے, کیا خیال ہے, جب یہ حدیث سن لی تب تو عمل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, ان کو توفیق پھر بھی نہ ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں جاتے, آپ کا ایمان آپ کو لے کے جاتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. ایمان ہوتا تو عمل کر سکتے, ایمان تو تھا ہی نہیں, جو چھپا تھا وہی سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا تھا کہ کون کون منافق ہے, اور یہ راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو بتا دیا. اچھا, اس کو راز میں کیوں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرتفری ہو جائے گی اور پتہ چلے گا یہ ہے منافق, تو ہے اندر سے کافر, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, قتل غارت ہو جاتی, تو امن و امان کو باقی رکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی نہیں, حدیثۃ الافق میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, تہمت لگانے والا سب سے پہلے یہ شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, سب سے پہلے. آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے برات نازل فرمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کر دی تھی, جو باقی موجود ساتھ تھے, مصطح تھا ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا, اور ایک دوسرے صحابی بھی تھے شاعر صحابی, کسی کو نام یاد ہے؟ نہیں, کون شاعر صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر پڑھتے تھے؟ حسان بن ثابت, بارک اللہ فیک. سید الحسن بن ثابت بھی ساتھ تھے, انہوں نے بھی یہ بات کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کر دی تھی, حد القذف قائم کر دی تھی, اسی کوڑا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھی تھے, حد قائم نہیں کی. یہ حکمت ہے, دیکھیں. اتنی نہیں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب وفات قریب ہے, بیٹا بھاگتا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد مر رہا ہے, مجھے مدینہ میں کوئی زندہ نہیں رہنے دے گا, یہ کہیں گے سارے کہ تیرا باپ جو ہے وہ نفاق پہ مرا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز جنازہ پڑھ لیں. سر عمر نے روکنے کی کوشش کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکے. جب وہاں پہ گئے تو قبر کے اندر لاش کو ڈال چکے تھے, باہر نکلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نماز پڑھی اور اپنا جبہ بھی اتار کے دیا. یہ انصاف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو ان کے استغفار میں قبول نہیں کروں گا, سبحان اللہ. بہرحال, تو عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے اس کی عادت تھی صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتا تھا. کیا تکلیف تھی؟ یسب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یسب اللہ و رسول, اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, بد کلامی. تو تنگ آ گئے, کیا کرنا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اب جاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. استغاثے کا لفظ کیوں استعمال ہوا اس روایت میں؟ کہ شدید ترین تکلیف میں تھے. دیکھیں, ایک تکلیف ہوتی ہے دنیا جاتی ہے, ہماری تکلیف کیا ہے؟ کچھ دن میں کوئی مصیبت آ جائے دنیاوی, صحت میں کوئی مشکل آ گئی ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد نافرمان ہے, کاروبار میں کوئی مشکل آ گئی ہے, اسے ہم استغاثے سمجھتے ہیں. اب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں ذرا, کھانے پینے کو کچھ نہیں, روزہ رکھ لیا, نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اللہ پہ توکل کر لیا, باہر گئے, جو کچھ ملا لیا, جو نہ ملا واپس آ گئے, سبحان اللہ. اس کے لیے استغاثہ کبھی نہیں کیا. کبھی آپ نے کسی صحابی سے کا سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ کوئی صحابی آئے کہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبت میں ہوں, میرے پاس کوئی رزق نہیں ہے, مجھے رزق چاہیے؟ وہاں پہ استغاثہ نہیں. استغاثہ جب دین میں کوئی مصیبت آئے تب استغاثہ کیا, کیونکہ استغاثہ کا پہلے بیان کیا ہے کہ مصیبت میں مدد مانگنا, شدید مصیبت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے اس وقت, فیصلہ بھی انہیں کرنا تھا. جب جھگڑا ہوتا ہے دو کے بیچ میں تو قاضی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قاضی کون تھا اس زمانے میں؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے گئے کہ انہیں کا حق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے اسی پہ عمل ہوتا. شکایت لے کے گئے، کیا ذہن میں تھا؟ کوئی سزا ملے گی، کیا ملے گی سزا؟ سزا موت یا کوئی کوڑے یا کوئی جیل، کوئی سزا یعنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہیں کہ نہیں؟ قادر ہیں، صحیح جگہ پر گئے، حق ادا کیا. اور صحابہ کرام علماء ہیں میرے بھائی، مجتہدین علماء ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ سنا، بس استغاثہ کا لفظ. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے استغاثہ چاہتے ہیں کہ اس منافق سے ہمیں نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ اہم بات تھی اس متعلق بات کی ہے استغاثے کے لفظ پر، آگے بات ان کو نہیں کی، فیصلہ کیا ہے وہ نہیں بتایا. اور یہ فرمایا کہ مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا. وہ انما، انما کے لفظ میں انڈر لائن کر لیں، انما مطلب ہے صرف اور صرف، ادات حصر ہے یہ. استغاثہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ بات سمجھ لی. کیا صحابہ کرام کی غلطی تھی؟ غلطی تھی کوئی صحابہ کرام کی؟ کوئی غلطی نہیں تھی. کیوں؟ اچھا کوئی شرک تھا؟ یہ شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، شرک ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی سنا سکتے ہیں. یہ نہیں جا کے گئے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اولاد عطا فرما. کبھی سنا ہے کسی کو؟ اگر یہ ہوتا تو یہ استغاثہ جو ہے یہ شرک ہوتا، اگرچہ آپ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اگرچہ کتنے صحابی تھے جو بے اولاد تھے، کتنے صحابی تھے جو مصیبت میں تھے، کیا خیال ہے، تھے یا نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، کبھی ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں، کبھی ایسی پکار زندگی میں کبھی کی ہی نہیں. تو صحابہ کرام نے غلطی نہیں کی، پہلی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، غلطی نہیں کی. نمبر دو، جو استغاثہ کیا ہے اس کا حق ادا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ادب سکھایا ہے کہ مجھ سے کیوں استغاثہ کرتے ہو؟ استغاثہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو، جو واحد ذات ہے جو مصیبت میں مدد کرتی ہے. اور دوسری نصیحت یہ تھی، سد الذریعہ، سد باب کرنا تھا. صحابہ کرام تو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ امت تک جانے والا ہے، اور امت میں سب صحابہ تھوڑی ہیں، سب صحابہ جیسے تھوڑی ہیں. امت میں اچھے لوگ بھی آنے والے ہیں، برے لوگ بھی آنے والے ہیں، سمجھدار بھی آنے والے ہیں، کم سمجھ بھی آنے والے ہیں، عالم بھی آنے والے ہیں، جاہل بھی آنے والے ہیں. تو ان کے لیے ایک سبق تھا، کیونکہ استغاثے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پھر وہی دل کی بات آ گئی ہے. تو اگر آپ کا دل جڑ جائے مجھ سے، اور پھر میری وفات ہو جائے، اور پھر تم جب بعد میں مجھے پکارتے رہو، تو یہ تو شرک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا، اسے کہتے سد ذرائع. نمبر تین، توحید کی حقیقت کو نمایاں اور واضح کرنا. استغاثہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیوں لینا ہے، یہ فریاد اللہ تعالیٰ کو کیوں کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے. عبداللہ بن ابی کو کس نے پیدا کیا؟ عبداللہ بن ابی نفاق پہ رہنا چاہتے، کس نے اس کو توفیق دی؟ عبداللہ بن ابی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، نفاق پر زندگی بسر کر رہا ہے، جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے، جس ذات نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنی زندگی اپنے ڈھنگ میں گزارے، تو پھر واپسی اسی کی طرف ہونی چاہیے. اسے کہتے توحید، تحقیق التوحید. اس حدیث کے جو فوائد ہیں، نمبر ایک، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا حرام ہے. نمبر دو, استغاثہ کی حقیقت کو سمجھنا. حقیقت کیا استغاثہ کی؟ کہ غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط, جسے پکارا جا رہا ہے زندہ ہو. نمبر دو, حاضر ہو پہلے. نمبر تین, قادر ہو. نمبر چار, قدرت میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, بعض میں فرمایا سامع ہو, سنتا بھی ہو, حاضر ہے, قادر بھی ہے اور زندہ بھی ہے. حاضر بھی ہے, قادر بھی ہے, لیکن گونگا بہرا ہے, کچھ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس سے مانگنے کا پتہ ہے, اس سے مانگنے کا کیا مشکل ہے اس سے مانگنے میں, جانتے ہیں آپ؟ نہیں تو منع کیوں کیا جا رہا ہے اسے نہ مانگو؟ میں نے کہا مذاق اڑانا پہ تو یہ بات ہے, یا جو اسے بہت بری بات ہے. بارک اللہ فیک, کہ اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ بغیر سنے پوری کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بھی شرط ہے. اس کی دوسری مثال کہ ایک شخص کو فالج کی تکلیف ہے, وہ سنتا بھی ہے, آپ اسے کچھ مانگتے ہیں جو وہ کر بھی سکتا ہے, یعنی آپ اسے کہتے ہیں پانی کا گلاس پلا دو, میں پیاسا ہوں, یا تو اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اور یا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس حالت میں بھی میری مدد کر سکتا ہے. اگر یہ خود نہیں پلا سکتا, مجھے یقین ہے دروازے سے کوئی شخص آئے گا مجھے پانی پلائے گا. سمجھے ذرا, تو یہ عقیدہ جو ہے شرک ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا وہ مذاق اڑانا جائز ہے کیا؟ ولا تنابز بالالقاب, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منع فرمایا, حرام ہے. تو یا حرام ہے یا شرکی, اور دونوں مصیبتیں ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اپنے صحابہ سے محبت, نمبر چار, منافقوں کا ضرر اور شر ہمیشہ سے مومنوں پر رہا ہے, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن تعلیم, بہترین معلم ہیں, سب سے اچھے اور سب سے عظیم تعلیم دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چھ, شرک کے راستوں کا سدے باب کرنا شریعت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو بھی راستے جاتے ہیں شرک کی طرف یا بدعات محرمات کی طرف, اس کے سدے باب کرنا یہ شریعت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اس کے بعد توحید کی حفاظت کرنا مومنوں کا ہمیشہ سے نصب العین رہا ہے. نصب العین, توحید کی حمایت, کہ کہیں پہ کہیں سے بھی توحید میں کوئی آنچ نہ آئے. اس کے بعد, اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا, تو وہ کون سی ذات ہے جس سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کتنی اس کے بعد نمبر 9 صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی توحید صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی توحید کا ثبوت اچھا نفاق میں نفاق کی دو قسمیں ابھی لکھیں نفاق اکبر اور دوسرا تھا نفاق اصغر نفاق اصغر میں نے بات نہیں کی نفاق اصغر کی جو مجموعہ روایت آئی وہ پانچ قسم کی چیزیں ہیں اذا حدث کذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے واذا وعد اخلف جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے واذا عاهد غدر جب عہد کرے تو عہد چکنی کرے واذا خاصم فجر اور جب جھگڑا کرے کوئی اختلاف ہو کوئی مسئلہ ہو تو فجور پہ آ جائے یعنی باطل کی طرف چلا جائے اور حق کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ دو شخص میں آپس میں اختلاف ہو گئے کسی مسئلے میں ایک شخص رجوع کرتے قرآن سنت کی طرف سلف صالحین کی سمجھ کی طرف بھئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے دیکھ اس کی یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے اور دوسرا ہٹ درمی کی وجہ سے کہتے نہیں میں نہیں مانتا اور وہ باطل کی طرف چلا جاتا ہے فلان امام کا یہ قول ہے فلان شخص کا یہ قول ہے فلان شخص کا یہ قول ہے اب قرآن اور سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کی طرف جانا یہ نفاق کی نشانی ہے میرے بھائی یاد رکھیں یہ وہی درخواست مفجر باطل کی طرف چلا جاتا ہے اور باطل حق سمجھ بیٹھتا ہے اور پانچواں کون سا ہے کیا رہ گیا اذا اؤتمن خان اور اگر امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے اللہ تعالی رحم کرے آج امت میں دیکھیں جھوٹ کتنا ہے فریب کتنا ہے عہد چکنی کتنی ہے امانت میں خیانت کتنی ہے اب میں صرف ایک چیز پہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں وعدہ خلافی عہد چکنی پہ بات کرتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں عہد چکنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی سے عہد کرے دنیاوی اعتبار سے تو اسے توڑنا نہیں چاہیے بات سچ ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں اور دونوں بلکہ تین ہیں دو تو لوگ جانتے تیسرے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور تینوں ہی حرام ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں پہلے یہ کہ کوئی شخص عہد کرے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے عہد پورا نہیں کرنا عہد ہے بس ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ عہد کرتے وقت نیت تو ہے پورا کرنا ہے لیکن جان بوجھ کے کرتے نہیں توڑ دیتے ہیں اور تیسرا ہے یہ ہے یہ سب جانتے ہیں یہ صورتیں سب جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تیسری صورت جس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوئے وعدہ اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہر مسلمان کم سے کم فرض نمازوں میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی مسلمان ہیں جو اس وعدے کو اس عہد کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ابھی تک اور اسی پر زندگی گزار رہے ہیں الا من رحم اللہ امت میں آپ دیکھیں مسجد ہے مسجد کے احاطے کے اندر ایک پیر کی قبر ہے مسجد میں نماز پڑھی سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے رب کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہو گیا جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم کی ان میں سے اچھے وہ ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا غوث میری مدد کر ان میں سے جو ایسا کرتے ہیں بعض لوگوں کا دل وہاں پر بیٹھے مطمئن نہیں ہوتا جو ہی سلام پھیرتے نماز کے فوراً بعد دوڑتے ہوئے جاتے ہیں قبر کا طواف تاکہ رش نہ پڑ جائے. آپ نے کبھی دیکھا مکہ میں طواف کرتے ہوئے جو ہی نماز ختم ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, کہاں دوڑتے ہیں؟ بوسہ دینے کے لیے. طواف تو ویسے کر لیں گے, حجر رسول کو بوسہ دینے کے لیے آپ ذرا نوٹ کریں کبھی جا کے. لوگ اچانک, بعض لوگ بےچارے جہالت ہے, سلام سے پہلے دوڑ پڑتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہماری نماز ہو گئی, بس امام ذرا اتحاد ہم نے پڑھ لیا. آپ دیکھیں گے ابھی السلام علیکم کہہ رہا ہے نا امام, ایسے السلام علیکم تو وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں جلدی جلدی کہ نمبر پہ میرا لگ جائے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, سلام امام نے پھیرا, دوڑتے ہیں. کس لیے؟ وہاں پر حجرسو کو بوسہ دیا جاتا ہے, یہاں پر نہیں, جالی سے پہلے چھو کاٹ کچھ بوسہ دیتے ہیں. پہلے رش ہو جائے گا دھکیں گے نا پیچھے سے, سب سے پہلے یہاں پر بوسہ دینا ہے. یہ فضیلت کوئی اور نہ لے جائے, نعوذ باللہ. پھر جاتے ہیں جالی کی طرف, پھر جاتے ہیں قبر کی طرف, پھر طواف ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کہاں گیا, سنتیں کہاں گئی. تین مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, اس کی نوبت بھی نہیں آتی. یہ عہد چکنی جو ہے, کوئی اس سے بڑی بھی عہد چکنی ہے؟ ابھی آپ نے کیا کہا ہے, اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے عبادت میں صرف تیرے ہی کروں گا اور مدد بھی صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. طواف کرنا عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا شرک فی العبادہ ہے. یہ عہد چکنی ہو. پکارنا عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنا توحید العبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک فی الدعا ہے. دونوں طرف سے عہد چکنی ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی. اب عقیدے کی بات میں نہیں کرتا, بعد میں کیا ہونے والا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے مثال دے رہا ہوں. ابھی وعدہ کیا, ابھی وعدہ چکنی ہو, عہد چکنی ہو گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس امت میں دن میں کم سے کم 17 مرتبہ یہ انسان اپنے رب سے عہد چکنی کرتا ہے, کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیابی اسے مل سکتی ہے؟ کبھی وہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور پوری امت کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ایک دس دن پہلے میرے خالو کا انتقال ہوا
تھا,
تو ان کی بیگم کی میری خالہ کی خواہش ہے کہ میں ان کا بدل نمبر کروں. اس کا طریقہ
یہ, جب نیت کریں آپ نیت پہ یہ کہیں عن فلان لبیک عن شبرما, یاد ہے حدیث؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیت کر رہا ہے احرام باندھ کے, فرماتے کہتے لبیک عن شبرما. شبرما ایک شخص تھا, اس کا نام شبرما تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے پوچھا, یہ شبرما کون ہے؟ کہتے میرا بھائی ہے, یعنی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا آپ نے اپنا حج کر لیا؟ تو شخص نے کہا, نہیں, میں نے اپنا حج نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج عن نفسک ثم حج عن شبرما, پہلے اپنا حج کر لو, پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کر لو. تو اس میں یہ علماء دلیل لیتے ہیں کہ جب آپ حج بدل یا عمرہ بدل کریں کسی کی طرف سے, تو اس کا نام آپ لیں, چاہے زبان سے لے لیں یا دل میں, لیکن زبان سے جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم عمرہ, زبان سے کہتے ہیں سنت ہے, تو تب یہ کہ لبیک اللہم عمرہ عن فلان, اس طریقے سے. اللہ اعلم. شواہد روایت نہیں ہے, شواہد قرآن و سنت کی بنیادیں ہیں. ہاں تو عمل کر تو رہے ہیں, عمل کیسے نہیں کر سکتے؟
اور آج بھی مثال کے طور پر پریشانی اسی طرح ہے مہینے بعد سے آئے یا کسی بھی اب وہ جا کے اگر مثال کے طور پر جیسے ڈسکشن ہی جائے گا اور تو کہاں جائے گا
جائز تو ہے لیکن بات استغاثہ کی ہے, بات مدد کی نہیں ہے. دیکھ مدد تو الگ چیز ہے, استغاثہ میرے بھائی شدید تکلیف میں کسی کو یہ کہنا کہ میں تجھ سے استغاثہ چاہتا ہوں, اس لفظ میں مسئلہ ہے, اس لفظ میں یہ مصیبت ہے. مدد میں کوئی مشکل نہیں, وہ تعاون علی البر والتقوی. آپ جب کسی کے سامنے جاتے ہیں کہتے ہیں میری مدد کریں, اگر آپ کو مدد کرتے ہیں تو باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ بات اس کی نہیں ہو رہی, بات سمجھے ذرا. مدد اور چیز ہے, استغاثہ اور چیز ہے. اگرچہ آپ استغاثہ کا لفظ کہہ سکتے ہیں, اے فلاں مجھے, جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہے کیا کہتے ہیں اغیثونی, پتہ ہے آپ کو؟ ایک شخص جو آپ کے سامنے ڈوب رہا ہے سمندر میں, وہ آواز لگاتا ہے ہیلپ ہیلپ, عام طور پہ کہتے ہیں عربی میں, کہتے ہیں اغیثونی, مصیبت مر رہا ہے وہ, تو اغیثونی کہے گا تو جائز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں استغاثہ غیر اللہ سے جائز ہے, جو میں نے چار شرطیں بتائی ہیں یہ جائز ہیں, یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے. لیکن بات ادب کی ہے. ادب کی کیا بات ہے کہ ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے جو بعد میں کسی کے لیے باعث شرک بن جائے. یعنی جو شخص ڈوب رہا ہو اگر غیثونی کہتا ہے, کوئی شخص وہاں پہ جا کے اسے نکال کے لے آتا ہے, کیا وہ اس کو پھر کیا اس کے دل میں آئے گا؟ اس کے تعلق سے کچھ نہیں آئے گا. لیکن ایک بزرگ ہے, ایک پیر ہے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, چوری ہو گئی مثال کے طور پہ, بھائی میں برباد ہو گیا, آپ میری مدد فرمائیں استغاثہ کے لفظ سے, یہاں پہ مصیبت ہے. اگرچہ وہ پولیس کو فون کرتا ہے, وہ کر بھی سکتا ہے, کیونکہ بعض جگہوں میں جو پیر ہوتے ہیں ان کے ایک خاص ایک مقام ہوتا ہے, پولیس والے آئے بھائی اس کی ایف آئی آر کاٹے, ایف آئی آر لکھ دیتے ہیں, مدد ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. لیکن آہستہ آہستہ, کیونکہ اس کی پوزیشن ایسی ہے, اس کی جگہ ایسی ہے, اس کے دل اسے جڑ نہ جائے کہ مرنے کے بعد بھی پھر کوئی استغاثہ لے کے جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا, ایک عام شخص نہیں تھا کہ روڈ پہ چلتا ہوا کوئی شخص جا رہا ہے آپ سے کہ میں آپ سے استغاثہ کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تعلیم دی وہ اور ہے, وہ یہ تعلیم ہے کہ تمہارا دل جڑ نہ جائے, یا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد بھی ایسا کام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے, لیکن یہ پیغام صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے, بعد میں آنے والوں کے تا قیامت یہ پیغام ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے ہماری باتوں سے کہ استغاثہ کرنا ہی جائز نہیں ہے, زندہ حاضر اور قادر اور سامع شخص سے, جس نے شرط میں نے بیان کی, ورنہ شرط بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اسے جب کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کا حکم کیا ہے, تفصیل ضروری ہے. بعض ساتھی کہہ دیتے فٹ شرک ہے, وہ پھر کہتے ہیں شرک ہے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شخص نے استغاثہ کیا قرآن مجید میں, کہ اس نے بھی شرک کیا. کیا خیال ہے؟ فاستغاث الذی من شیعته الذی من عدوه, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس نے استغاثہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے خلاف جو اسے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی یا نہیں کی؟ مدد کی. تو کیا یہ شرک تھا؟ یہاں پر بھی خاموشی ہو جاتی. ابھی آپ نے کہا کہ شرک ہے, اب اس کا جواب دیں. اسے تفصیل ضروری ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں, زندہ ہیں, حاضر ہیں, قادر ہیں, سامع ہیں, چار شرطیں پوری ہو گئیں. جائز ہے کہ جائز نہیں؟ جائز ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں اے اجمیر والے میری چوری ہوگی میری مدد فرما. اب اجمیر والا کہاں پہ ہے؟ ایک تو مر چکا ہے, یہی شرط کافی ہے, حاضر اور قادر اسانے کی دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں شرک ہے پہلے سے. ایک بزرگ زندہ ہے, انڈیا پاکستان میں بیٹھا, آپ اسے پکارتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. ارے کیوں, زندہ تو ہے, ہم کہ دوسری شرط پوری نہیں ہوئی. تیسرے شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے رزق عطا فرما, ہم کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. کیوں بھائی؟ زندہ بھی ہے, حاضر بھی, لیکن قادر نہیں ہے. رزق آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں, کس کے ہاتھ میں رزق ہے؟ یہ شرط بھی پوری نہیں ہوئی. چوتھا شخص بہرا, گونگا بہرا بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے پانی کا گلاس دو, وہ دیکھ رہے آپ کی طرف, اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ پھر کہہ رہے ہیں تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ, وہ پھر دیکھے مسکرا رہا ہے, سمجھے کچھ اچھی بات کر رہا ہے. اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ اتنا بزرگ ہے, اب اس کو چھوڑیں, سامنے کو چھوڑیں, میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں مجذوب کیا ہے؟ جانتے ہیں مجذوب؟ جس کی عقل جذب کر, یعنی پاگل پن کی ایک قسم ہے. یہ صوفیوں کے نزدیک, بعض لوگوں کے نزدیک یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, مجذوب. اب مجذوب کی خود عقل کم ہے. آپ دیکھتے ہوں گے یعنی والله مجھے تعجب ہو, ایک شخص سے بات ہو رہی تھی میری, کہتے فلاں مریض تھا اور وہ شخص بڑا مدد بڑی پوسٹ پہ یہاں پہ اچھا کام کرتا ہے, پاکستانی ہے. کہتے ایک مریض تھا فلاں, اس کا رشتہ دار, اس نے یہاں پہ علاج کیا, پورے جدہ میں اس کا علاج نہ ہوا. پاکستان گیا, کراچی میں رہتے وہ پورے کراچی میں علاج کیا, کوئی اس کا علاج نہ ہوا. آخر میں تنگ آ گیا, کس نے کہا فلاں پیر ہے اس کے پاس جاؤ. اس پیر کی جگہ پہ گئے, اس پیر کی ایک عادت ہے تھوڑی سی بری ہے, کہتا ہے وہ ننگا رہتا ہے, پیر سب ننگا رہتا ہے, سردی ہے گرمی ہے وہ ننگا پڑا ہے. جس نے جانا ہے کوئی مشکل ہو اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور وہ پیر کیا کرتا ہے, اپنے بالوں میں سے کوئی بال نکھوڑ کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اکھاڑ کے دے دیتا ہے. سبحان اللہ, واللہ وہ شخص زندہ, ابھی بھی زندہ ہے وہ شخص. تو وہاں پہ گئے, پیر صاحب نے اس کو اسے دعا کی, تھوڑے سے بال دے دیے. اب دیکھیں وہ گھوڑے کی طرف ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں. اب وہ جو شخص جو جس کی اتنی عقل نہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے, ستر العورا جو ہے, ستر العورا یہ فرض ہے, فرض واجب ہے. وہ پھر سردی گرمی وہاں پہ بیٹھا ہے, نہ وہ نماز پڑھتا ہے باجماعت, نہ کچھ کرتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا. کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے, اللہ والا ہے. وہ کہاں پہنچ گیا یہ, اب جانتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں, وہ جانتا ہے پہنچنے والے کا کیا مطلب ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف پہنچ چکے ہیں. نمازیں تو وہ پڑھتے جو دور ہوں, نعوذ باللہ, کہنے والے تو کہہ دیتا ہے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تین مرتبہ نماز پڑھنے کی کوشش کی, پانی ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاکہ تھوڑی سی طاقت آئے, ہمت ہو اور میں نماز پڑھوں آخر وقت تک. الصلاة کیا وصیت کر رہے ہیں صحابہ کرام کو, نماز کبھی نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, سورة الحجر کی آخری آیت. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. کون؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. عبد فعل امر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتے تھے یا پہنچے بھی نہیں تھے. سبحان اللہ, تو مجذوب کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے جس کو اپنے ستر کا پتہ نہیں ہے کہ ستر ڈھانپنا ہے نہیں ڈھانپنا ہے, اس سے اب جا کے استغاثہ کرتے ہیں یا کوئی مدد کرتے ہیں, اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ شرک ہے کیا. اور یہاں پہ شرک دگنا ہے, ایک تو شفا مانگی اس شخص سے جو جس کے ہاتھ میں شفا نہیں, کیوں بھی ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں, وہاں پر شرک ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا شرک اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دیتے, نسخہ دیتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. جسم کے بال کو ڈاکٹر دے تو وہ بھی بدبخت, وہ بھی مشرک ہے. ڈاکٹر کے بال کہاں شفا ہے؟ ڈاکٹر کے انجیکشن میں شفا ہو سکتی ہے, ڈاکٹر کے نسخے میں شفا ہو سکتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تو ایک سبب ہے, دوائی آپ کھاتے ہیں تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ کس نے کہا آپ کو کوئی ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ لیکن وہاں پر وہ بدبخت انسان یا تو کوئی بال کے حصے دے رہا ہے, یا صرف وہ کہتے ہیں ہاتھ لگا دینا یہاں پہ. عقیدہ دیکھیں واللہ تعجب کی بات, وہ کہتے ہیں ہاتھ لگا دینا بس بیڑا پار ہے ہاتھ لگانے سے. اور قسمیں کھاتا ہے, کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کدھر میں نے بھیجی ہے. میں نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ کیوں شرک کا دروازہ کھولا ہوا ہے تم نے؟ یعنی بولی شرک کی طرف دینی ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. مخالف ہیں؟ نہیں مخالف تو نہیں,
کیونکہ
آپ دیکھیں نا, آپ اچھی طرح دیکھیں, یہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو آگاہ کیوں نہیں کیا, تم مجھ سے استغاثہ نہ مانگو, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا. کوئی فرق جانتا ہے؟ آپ ماحول دیکھیں, پہلی بات تو یہ نبوت نہیں ملی, ایک اور کوئی ایک عام سفر کی, نہیں نہیں آپ ماحول کو دیکھیں نا, ماحول دیکھیں نا, آپ ماحول دیکھیں, ایک جھگڑا ہو رہا ہے, ایک شخص کو مار رہا ہے, آپ نصیحت کریں گے جا کے بھائی استغاثہ نہ کرے, آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, یا اس کو پہلے جا کے چھڑوائیں گے کوئی اس کو, تو ماحول دیکھیں, وہاں پر وہ خود چل کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ایک ٹھنڈا ماحول ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی, تو نصیحت بھی دیکھے کی جاتی ہے, ایک شخص ڈوب رہا ہے استغاثہ کر کے, یہ نہ کہنا کہ استغاثہ کرنا یہ اچھی بات ہے وہ ڈوب کے مر گئے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو نبوت نہیں ملی, کہ نبوت ملتی ہے بعد میں جب جاتے ہیں مدین میں پھر واپس آتے ہیں, پورا قصہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس وقت نصیحت کی وقت نہیں ہے نصیحت کا, اگر نصیحت کرنا شروع کرتے تو دو مکے اور لگ جاتے, وہ کہے گا بھائی میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں تم نصیحتیں کرتے جا رہے ہو. سبحان اللہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.